ناظرین آج ایک بار پھر ہم پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں۔ آج قرآن پاک کا ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہم نے سننا ہے، اور آج واقعہ ہے جنت سے زمین کا سفر۔ یاد رہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنت میں رہا کرتے تھے، یہ زمین پر کیوں آئے؟ سبحان اللہ، یہ اللہ کی مشیت ہے کہ جب زمین پر وہ آئے تو اب زمین آباد ہوئی اور آج میں اور آپ اس زمین پر رہتے ہیں۔ مگر یہ ابتدا کیسے ہوئی، یہ واقعہ کیا تھا، یہ کمال کی باتیں ہیں، اس میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی آج دور ہوں گی۔ کچھ لوگ زبان کی بے باکی کی وجہ سے انبیاء کرام کی اور خاص طور پہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں، تو آج وہ مسکنسپشن بھی، آج وہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔
رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ناظرین آج ایک بار پھر ہم پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں۔ اس خوبصورت پروگرام میں ہم قرآن پاک کا ایک واقعہ سنتے ہیں اور اس سے اپنے لیے سبق حاصل کرتے ہیں، کچھ پیغام لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی کسی بھی ایک صورت یا دو صورتوں کا تعارف بھی جانتے ہیں۔ آج قرآن پاک کا ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہم نے سننا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آج کے اس واقعے کے اندر، اور آج واقعہ ہے جنت سے زمین کا سفر۔ یاد رہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنت میں رہا کرتے تھے، یہ زمین پر کیوں آئے؟ سبحان اللہ، یہ اللہ کی مشیت ہے کہ جب زمین پر وہ آئے تو اب زمین آباد ہوئی اور آج میں اور آپ اس زمین پر رہتے ہیں۔ مگر یہ ابتدا کیسے ہوئی، یہ واقعہ کیا تھا، یہ کمال کی باتیں ہیں، اس میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی آج دور ہوں گی۔ کچھ لوگ زبان کی بے باکی کی وجہ سے انبیاء کرام کی اور خاص طور پہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں، تو آج وہ مسکنسپشن بھی، آج وہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ واقعہ کیا تھا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، اب وہ حضرت آدم علیہ السلام کا گویا دشمن بن گیا اور ہمیشہ نقصان پہنچانے کی تاک میں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو، جہاں دل چاہے بلا روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک درخت کے بارے میں فرما دیا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب عز و جل نے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہوں۔ یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ اس درخت سے جو کھا لے گا وہ فرشتہ بن جائے گا یا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہے، شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر بتایا۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیا، تو انہوں نے بھی کھا لیا۔ یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ممانعت ہے، جو ممنوع قرار دیا گیا، وہ تحریمی نہ تھا بلکہ تنزیہی حکم تھا، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھا بلکہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی یہ گناہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، اور وہ اسے چھپانے کے لیے درختوں کے پتے ڈالنے لگے، یعنی اب اپنا لباس انہوں نے درختوں کے پتوں سے بنایا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ۔ اب جنت سے زمین پر آنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا کہ اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ اور معافی کی درخواست کی تو وہ توبہ قبول ہوئی۔ آئیے قرآن پاک میں یہ واقعہ کن الفاظ کے ساتھ موجود ہے. چنانچہ سورہ بقرہ اور پارہ نمبر ہے پہلا آیت نمبر 35 اور 36، ترجمہ سنتے ہیں اور پھر بات آگے بڑھاتے ہیں.
اور ہم نے فرمایا، اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا. اور ہم نے فرمایا، نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے.
ناظرین، اس ارشاد ربانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو انسانوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر عداوتیں اور دشمنیاں چل رہی ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. لاکھ کوشش کرو کہ دنیا میں لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کا خاتمہ ہو جائے، مگر چونکہ یہ حکم خداوندی کے باعث ہے، اس لیے یہ عداوتیں، یہ دشمنیاں ختم نہ ہوں گی. کبھی ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوگا، کبھی مزدور اور سرمایہ دار میں دشمنی رہے گی، کبھی امیر و غریب میں عداوت زور پکڑے گی، کبھی مذہبی کبھی لسانی دشمنی رنگ لائے گی، کبھی تہذیب و تمدن کا ٹکراؤ کی دشمنی ابھرے گی، اور کبھی ایمانداروں اور بے ایمانوں کی عداوت رنگ دکھائے گی. الغرض، دنیا میں انسانوں کے درمیان یہ دشمنی اور عداوت ہمیشہ رہے گی، اس لیے لوگوں کو اس سے رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس عداوت اور دشمنی کی تدبیروں کے لیے بہت زیادہ غور و خوص کریں. یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہم کسی کے لیے عداوت نہ رکھیں، ہم کسی کے لیے دشمنی نہ رکھیں، مگر انٹرنیشنلی ساری دنیا میں امن و سکون ہو جائے، ایسا ہونا نہیں ہے. کیونکہ جس طرح اندھیرے اور اجالے کی دشمنی، آگ اور پانی کی دشمنی، گرمی اور سردی کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک اسی طرح انسانوں کی آپس میں دشمنی ختم نہیں ہو سکتی. کیونکہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے ہی فرما دیا، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہوگا. تو یہ عداوت دشمنی خلقی اور فطری ہے، جو حکم الہی اور اس کی مشیت سے ہے. تو پھر بھلا کون ہے جو اس دنیا سے عداوت کا خاتمہ کر سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی جو ہم نے سیکھ لی. اب بات لے کر مزید آگے بڑھتے ہیں. اب اس معاملے سے، اس واقعے سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل بے باکی کا دور ہے اور جس کا جو جی چاہتا ہے بول دیتا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات اور اہم عقائد میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں بے شمار ہیں. ان میں سب سے زیادہ بے باکی جس مسئلے میں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہے، دیکھنے میں نظر آتی ہے، وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جنتی ممنوع درخت سے کھانا ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، کہ غیر تلاوت یعنی تلاوت کے علاوہ اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نافرمانی اور گناہ کی نسبت حرام ہے. آئمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی، بلکہ ایک جماعت علماء کرام کی وہ ہے جو اس کو کفر کہتی ہے. لہذا اپنے ایمان اور آخرت پر ترس کھاتے ہوئے ان معاملات میں اپنی زبان پر ہمیں قابو رکھنا چاہیے. ہم کون ہیں کسی اللہ کے نبی کے بارے میں اپنی زبان کھولنے والے؟ تو خدا را ان معاملات پر ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جو قرآن میں لکھا وہی حق ہے، اور اس کی تفصیل آپ نے سن لی کہ ان کی یہ خطا اجتہادی خطا تھی، اور نبی علیہ السلام کی یہ جو خطا ہوتی ہے اجتہادی خطا، اس میں انہیں گناہ نہیں ملتا. اور ایک بڑی پیاری بات علماء نے لکھی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں، تو جب فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا تو انبیاء پر تو یہ لازم ٹھہرا، یعنی انبیاء کرام سے بھی گناہ صادر نہ ہو یہ لازمی ہے. اگر انبیاء کرام سے گناہ صادر ہوگا تو پھر وہ فرشتوں سے افضل کیسے رہیں گے؟ تو انبیاء بھی معصوم ہیں، جس طرح فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، انبیاء سے بھی گناہ نہیں ہوتا. اچھا ایک اور بات، قرآن میں جو فرمایا ولا تقربا، اور قریب نہ جانا، آیت میں اصل ممانعت کیا تھی؟ پھل نہیں کھانا ہے اس درخت کا، لیکن اس کے لیے فرمایا قریب نہ جانا. اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ علماء نے یہ مسئلہ اس طرز خطاب سے نکالا کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے. جیسے بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے صرف سیڑھیوں پر کھڑا ہونے کا منع نہیں کرتے، بلکہ سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے. اسی طرح بیسیوں کاموں میں علماء کرام اسی اندیشے کے تحت منع فرماتے ہیں کہ کوئی فعل بذات خود منع نہیں ہوتا، لیکن اگر لوگ قریب جائیں گے تو پھر جو ممنوع کام ہے، ناجائز ہے، وہ بھی کر ڈالیں گے. جیسے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کرنے میں یہی حکمت ہے. اسی سے پیر اور مشائخ کے فعل کا استدلال ہو سکتا ہے کہ وہ مریدوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات جائز کاموں سے روک دیتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ وہ جائز کام کے ذریعے برائی کے کام کی طرف جا سکتے ہیں. قرآن پاک میں یہاں اسی آیت میں فرمایا گیا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں سے ہو جاؤ گے. ظلم کے معنی ہے کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا. یہاں آیت میں ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے. سبحان اللہ. یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے, اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہے جو شخص وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہے, وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے. کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء کرام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح کے خطابات کو اپنی جرت اور بے باکی پر دلیل بنائے. اس بات کو یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں, ایک بادشاہ ہو اور اس کے ماں باپ اسے ڈانٹیں, اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا جو ذمہ دار ہے وہ بھی بادشاہ کو ڈانٹنا شروع کر دے اور وہی الفاظ استعمال کرے جو بادشاہ کے والدین نے استعمال کیے تھے, تو بتائیے اس احمق کا انجام کیا ہوگا. امید ہے کہ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. مالک ہے, خالق ہے, رب ہے ہمارا مولا, وہ جیسے چاہے اپنے بندوں سے بات کرے, اپنے مقبول بندوں سے کلام فرمائے. ہم کون ہوتے ہیں ان الفاظ کو ریپیٹ کرنے والے. ہمیں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور محبوبان خدا کی تعظیم اور توقیر اور ادب اور اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور ہم پر یہی لازم ہے. اب چند اور باتیں سیکھ لیجئے. یہ بھی یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں, ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا, اور ان کے معصوم ہونے پر بیسیوں دلائل ہیں. یہاں پر صرف تین دلائل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نمبر ایک, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور مخلص بندے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں واضح طور پر قرآن میں کیا ارشاد فرمایا, آئیے سنتے ہیں.
بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس گھر کی یاد ہے.
اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا, چنانچہ سورہ یوسف آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے,
اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا, ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں, بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے.
اور جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا. چنانچہ سورہ سعد آیت نمبر 82 اور 83 میں ارشاد ہوتا ہے,
بولا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں.
اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا کہ وہ ان سے گناہ یا کفر کرا دے. سبحان اللہ. نمبر دو, گناہ کرنے والا مذمت کیے جانے کے لائق ہے, اور انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً کیا ارشاد فرمایا, سورہ سعد آیت نمبر 47 کی تلاوت سنیے,
اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں.
اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ سبحان اللہ. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. یہ بڑی کمال کی بات ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کیا کمال کی دعا ہے. ناظرین اسے یاد کر لیں. ترجمہ سنیے, اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی, اے میرے رب مجھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے آدم تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ میں نے تو ابھی انہیں پیدا بھی نہیں کیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اے اللہ عز و جل جب تو نے مجھے پیدا کیا میرے اندر روح ڈالی تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا اور عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے آدم تم نے بے شک سچ کہا, وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے, تم اس کے وسیلت سے مجھ سے دعا کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا, اور اگر محمد صلی اللہ تعالی وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، وہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول ہوئی. اور یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہم نے جو بھی حدیث سنی کہ نبی پاک کے بارے میں رب فرماتا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا، اے آدم تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، یہ ساری دنیا بنائی ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. سبحان اللہ. جبھی تو سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. پیغام قرآن سلسلے میں جب قرآن سنتے ہیں تو کتنی ساری باتیں کلیریفائی بھی ہونے لگ جاتی ہیں. اب ایک اور مسئلہ کیا خوبصورت سیکھنے کو ملا، بخاری شریف کی حدیث بھی آپ کو سناؤں گا. اس روایت سے ثابت کیا ہوا کہ مقبولانے بارگاہ کے وسیلے سے بحق کے فلاں اور بجاہ فلاں کے الفاظ سے دعا مانگنا جائز ہے. یعنی یا اللہ فلاں کے صدقے، فلاں کی وجہ سے میری دعا قبول کر لے، میرے مسئلے کو حل فرما دے، یہ بالکل جائز ہے. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، اور اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے. اس طرح کا حق صحیح حدیث سے ثابت ہے، جیسے بخاری میں ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آخر میں ناظرین، اس پروگرام کے آخر میں سیکھنا یہ ہے کہ توبہ کسے کہتے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس توبہ سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا ہے؟ ہم تو گناہگار بندے شب و روز گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، توبہ کرنا کتنا ضروری ہے. آیت میں توبہ کا لفظ بھی ہم نے سنا، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا ہے یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہے. اور یہ لفظ جب بندے کے لیے آئے تو دوسرے مفہوم میں ہے، توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کی تین شرائط ہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، اب گناہ نہیں کروں گا، کان پکڑیں گے، ناک رگڑیں گے. صرف یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کے تین ارکان ہیں. اگر واقعی سچی توبہ کرنی ہے غور سے سنیے. نمبر ایک، گناہ سے رک جانا، جس گناہ سے توبہ کر رہے نا آج کے بعد وہ گناہ چھوڑ دیں. نمبر دو، گناہ پر شرمندہ ہونا، ندامت بھی تو ہو، شیم بھی تو فیل ہو. نمبر تین، گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا کہ اب نہیں کروں گا، پکی نیت ہو. اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہو تو وہ بھی ضروری ہے. اب اس کو میں کس طرح سمجھاؤں کہ مثال کے طور پہ کسی نے نمازیں قضا کی ہیں تو وہ توبہ بھی کرے گا، اب نمازیں شروع بھی کرے گا اور پچھلی نمازوں کی قضا بھی کرے گا، اور شرمندگی بھی ہو. حدیث پاک ہے نا، شرمندگی ہی توبہ ہے. ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، التائب من الذنب کم لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اتنا زبردست ثواب ہے توبہ کرنے کا، سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو اب توبہ کرنی ہے تو پکی کرنی ہے، سچی کرنی ہے، شرمندگی کے ساتھ کرنی ہے، گڑ گڑا کر کرنی ہے. اور سبحان اللہ، نبی پاک کے وسیلے سے کریں کہ یا اللہ نبی پاک کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما لے، میں آقا کا امتی ہوں، اے رب عز و جل میری توبہ قبول فرما. اور یہ جو دعا ہے میں دوبارہ دہراتا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دل سے یہ دعا کریں، ترجمہ ذہن میں رکھ کے دعا کریں کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، ایڈمٹ کریں نا شرمندہ ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا، پھر کیا فرمایا، وان لم تغفر لنا، تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ عطا فرمائے، توبۃ النصوح عطا فرمائے، ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں اور اگلی زندگی گناہوں سے بچ کر گزارنا ہمیں نصیب ہو جائے. اللہ کریم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. ناظرین، پیغام قرآن سلسلہ اسی لیے لاتے ہیں کہ قرآن پاک سے ہم بہت سارے مسائل بھی سیکھیں، واقعات بھی سنیں اور اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لانے والے بھی بن جائیں. آئیے، وقت ہوا ہے ہمارے اس پروگرام کے ایک سیگمنٹ تعارف قرآن کا.
پیغام قرآن.
ناظرین، آج سیگمنٹ تعارف قرآن میں ہم قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت سورہ کوثر کا تعارف جاننے کی کوشش کریں گے. مقام نزول، علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے. رکوع اور آیات کی تعداد اس سورت میں ایک رکوع اور صرف تین آیتیں ہیں. کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں. سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت بیان فرمائی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر ایک، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمایا. نمبر دو، دوسری آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریہ میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں. نمبر تین، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے وہی خیر سے محروم ہے. تو امید ہے کہ یہ آج قرآن پاک کی اس پیاری سی مختصر سی سورت کا تعارف سن کر ذہن بنا ہوگا کہ خوب تلاوت قرآن کریں، برکتیں حاصل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے پروگرام پیغام قرآن میں پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب کا ہے فرمان، اس